الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم. حدیث شریف کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مشکات شریف. یہ جو بچے مدرسے میں مولانا بننے کے لیے آتے ہیں تو ان کو عالم کلاس کے لاسٹ ایئر سے پہلے والے سال میں یہ حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. فضائل اعمال کی تعلیم میں اس کا نام بہت سی مرتبہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ حدیث مشکات شریف میں آئی ہے. اسی حدیث کی کتاب مشکات شریف کی ایک بہت اچھی شرح لکھی گئی ہے اردو زبان میں مظاہر حق کے نام سے. اس میں جہاں دجال اور دجالی فتنوں کے متعلق ٹائٹل ہے، عنوان ہے، وہاں حدیث کی ایک شرح کرتے ہوئے ایک حدیث نقل کی ہے. وہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت پر سورۃ الکہف کا آخری رکوع پڑھ لے رہے ہیں، اللہ تعالی دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کریں گے. اور اس وقت پر دنیا میں دجال کے فتنے عام ہو چکے ہیں. اب تو ہمارے گجراتی اخباروں نے بھی اقرار کر لیا تو جب حدیث میں یہ فضیلت آئی کہ جو آدمی سورہ کہف کا آخری رکوع رات کو سوتے وقت پر پڑھتا ہے تو دجال کے فتنے سے اللہ حفاظت کریں گے, تو جو آدمی اس رکوع کو پڑھے گا تو دجالی فتنوں سے بھی اللہ اس کی ضرور حفاظت کریں گے. اور یہ عجیب چیز ہے کہ دنیا میں جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ باپ پہلے ہوتا ہے اولاد بعد میں آتی ہے, لیکن دجال کے فتنے میں ایسا ہے کہ اولاد پہلے آ چکی ہے باپ بعد میں آئے گا. یعنی اس وقت پوری دنیا کے اوپر دجال کی اولاد اور دجال کے ایجنٹ اور دجال کے چیلوں کا پنجہ ہو چکا ہے, اور دنیا سمجھو کہ ان کے پنجے کے اندر پھنس چکی ہے. اور بڑا دجال جب دنیا میں ڈکلیئر ہوگا, ظاہر ہوگا, تو اس کے فتنے بڑے ڈینجر اور بڑے خطرناک ہوں گے. اور بڑا دجال جب دنیا میں آئے گا, یعنی ظاہر ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اتاریں گے. تو یہ دنیا اس وقت پر پورے کے پوری دجال کے ایجنٹ اور دجال کی اولاد کے پنجے کے اندر پھنسی ہوئی ہے. اور ایک بات سمجھ لو کہ دجال موجود ہے, دجال پیدا ہو چکا ہے, یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. اسی لیے اس میں تو کوئی آدمی شک کر ہی نہیں سکتا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے, دجال موجود ہے. اسی دنیا کے اندر کسی جگہ پر موجود ہے, بس اب انتظار ہے اس کے ڈکلیئر ہونے کا, اس کے ظاہر ہونے کا. اور اس وقت ابھی جو فتنے ہیں پوری دنیا کے اندر, اس کا کنیکشن, اس کے تار دجال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کنیکٹڈ ہے یہ دجال کے ساتھ. ایسے خطرناک فتنوں کے زمانے میں ایک مسلمان کو اپنا ایمان بچانے کی محنت بھی کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے. اپنی اولاد اور اپنی پیڑھی نسل جنریشن جو قیامت تک آئے گی ان کا ایمان بچ جاوے اس کی دعا کرنی ہے اس کی فکر کرنی ہے. یہ دو بڑی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی. دجال کے ایجنٹ اور اس کے چیلوں کا فتنہ ہو یا اصلی دجال کا فتنہ ہو, ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اپنا ایمان, اپنی قیامت تک آنے والی اولاد کا ایمان, اس کو بچانا, اس کی حفاظت کرنا. یہ اس وقت سب سے بڑا ہمارے سامنے باری برکم چیلنج ہے, اور اس چیلنج کو ہم کیسے اٹھائیں گے؟ ہمارے پاس قرآن مجید ہے, حدیث پاک ہے, اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے اللہ کے نیک مخلص سچے بندے ہیں. یہ چیز ہم لوگوں کو دجال سے بچائے گی, دجال کے ایجنٹ سے بچائے گی, دجالی فتنوں سے اللہ ہماری اس کی برکت سے حفاظت کریں گے. اس لیے میں نے یہ فضیلت والی حدیث آپ کو سنائی. اس کو ہم چھوٹی چیز نہ سمجھے, معمولی چیز نہ سمجھے. آج کے زمانے کے بہت بڑے چیلنج سے مقابلہ کرنے کا یہ ایک ہمارے پاس آسان چھوٹا سا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دجال اور دجالی فتنوں سے ہم کو بچا کے رکھیں گے. اسی لیے میں آپ سب ایمان والے بھائیوں سے کہوں گا کہ سورہ کہف کی آخری آیتیں روزانہ رات میں سوتے وقت پر پڑھنے کا معمول بنا لو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اور شروع سے پڑھ لو اوپر سے تو اور زیادہ اچھا. تو یہ قرآن کا علاج ہے, قرآن کی بتائی ہوئی تدبیر ہے, قرآن کا بتلایا ہوا ایک آسان سہولت والا عمل ہے کہ قرآن کی آیتیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت پر پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے. اور ایمان والے بھائیوں, ان دجالی فتنوں کو معمولی اور چھوٹا مت سمجھو. یہ فتنے انسان کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں, آخرت بھی برباد کرتے ہیں, دونوں چیز کو افیکٹ کرتے ہیں. دونوں چیز کو نقصان کرتے ہیں، دنیا کا بھی نقصان ہے آخرت کا بھی نقصان ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے پاس روٹی کا پہاڑ ہوگا، یعنی اناج کے سارے خزانے وہ اپنے کنٹرول میں کر لے گا، اور اس کی پلاننگ اس وقت دنیا میں الگ الگ شکل کے اندر ہو رہی ہے کہ روٹی، اناج، اس کے خزانے کیسے دجال اور اس کے ایجنٹوں کے قبضے میں آ جاوے. اس کے لیے ایک بہت لمبی پلاننگ اور لمبی سازش کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے، اور وہ دجال روٹیوں کا پہاڑ لے کر کے چلے گا، اس کے خزانے اس کے پاس ہوں گے اناج کے، روٹی کے. اور جو آدمی اس دجال کو خدا مان لے وے، اس کو وہ اناج دے گا، اس کو وہ روٹی دے گا، اور جو اس کو خدا نہ مانے تو اس کو اناج اور روٹی دینے سے وہ انکار کر دے گا. یہ بھوک ایسی چیز ہے، کھانا ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے لیے ایمان کا سودا کرتا ہے، ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ ایسی پریکشا اور امتحان سے آپ کی اور میری حفاظت کرے کہ پیٹ بھرنے کے لیے دو لقمے اور روٹی کے واسطے انسان کو ایمان کا سودا کرنا پڑے. یہ انسان کی زندگی کی بہت بڑی پریکشا ہوتی ہے، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اور یہ پریکشا بہت عام ہے. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی صرف روٹی کھانے کے ساتھ اس کو جوڑے. اگر ہم اپنی سماجی زندگی میں، بزنس اور کاروبار کی لائن میں، معاملات کی لائن میں ہم دیکھیں گے تو جہاں انسان کو 2-4 ہزار روپے کا بینیفٹ ملتا ہو، پروفٹ ملتا ہو، 1-2 لاکھ روپے کا فائدہ ہو جاتا ہو، تو وہاں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، قانون کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث پاک کیا کہتی ہے، فقہ کیا ہے. آدمی اس کو بالکل نہ دیکھے، بس یہی سوچے کہ مجھے 2-4 لاکھ، 2-4-5 کروڑ، 2-4 ہزار روپے مل جاوے، پروفٹ مل جاوے، بینیفٹ مل جاوے، نفع مل جاوے، چاہے وہ حرام طریقے سے ملے، غلط طریقے سے ملے، جھوٹ بول کے ملے، دھوکہ دے کر کے ملے، کسی بھی شکل میں ملے، غلط طریقے سے، برے راستے سے. وہاں انسان پھر دین، ایمان، شریعت کو دیکھتا نہیں ہے. یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے، اسی کی برانچ ہے. یہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غریب مسلمان ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے اس کو، روٹی نہیں مل رہی ہے، کسی نے آ کر کے کہا کہ تم ایسا بولو ہم آپ کو روٹی کھلائیں گے، تو اس نے بیچارے نے ایسا بول دیا. اس نے کہا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کے سامنے جھک جاؤ، ہم روٹی کھلائیں گے، تو وہ بیچارہ پیٹ بھرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے گر گیا. یہ تو ہے ایمان کا سودا، یہ تو ہے ایمان کی بہت بڑی پریکشا. لیکن جیسے جیسے یہ چیز اوپر کے لیول میں آتی ہے, یہ تو غریب کے لیول کی بات تھی, تھوڑے اوپر کے لیول میں آتی ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا بزنس مین کہتا ہے, بڑا تجارت والا کہتا ہے, بڑا ویپاری کہتا ہے, اور اس کو کروڑ دو کروڑ, ایک پلاٹ دو پلاٹ, آٹھ دس فٹ زمین کی جگہ, ایک آدھ فلیٹ کا مسئلہ آئے گا تو وہاں وہ بے دھڑک اس پر راضی ہو جائے گا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ مسئلے کے ورودھ میں ہے, کوئی بات نہیں, ہو جانے دو. شیطان ان کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا, ابھی سب کچھ کر لو, بعد میں توبہ کر لینا اور سیدھی لائن پر آ جانا, یہ شیطان سکھاتا ہے. اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے, اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. حسد کی آگ اٹھی, حسد جس کو ہم گجراتی میں ایرشیا کہتے ہیں, انگریزی میں جیلسی کہتے ہیں, جیلسی حسد. اللہ سے دعا کرو اللہ حسد سے میری آپ کی حفاظت کرے, بہت ڈینجر بیماری ہے حسد, جلن حسد. ایک مسلمان تھوڑا مال میں آگے گیا پیسوں میں, دوسرا حسد کرے گا. ایک مسلمان کوئی عہدے میں آگے بڑھا, دوسرا حسد کرے گا. ایک مسلمان کو تھوڑی عزت ملی, دوسرا حسد کرے گا, جلے گا, اس کو جلن ہوگی, حسد ہوگی, جلسی ہوگی, اس کو ایرشیا کی آگ اس کے دماغ اور دل میں بھڑکے گی. اور یہ حسد اتنی آگے بڑھتی, اتنی آگے بڑھتی ہے کہ انسان اپنے سگے بھائی کا بھی مرڈر کروانے تیار ہو جاتا ہے. حسد میں سگے بھائی کو مرڈر کروانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے, قرآن کہتا ہے. ایسی حسد خطرناک چیز, اور حسد کی وجہ سے ایک دوسرے پر جادو کرانا, میلہ کرانا, یہ تو عام ہے, بہت بڑھ گیا یہ تو, کہ بھئی ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوپر جادو کروایا. بھئی کیوں کروایا؟ کہا حسد کی وجہ سے کرایا, جیلسی اور ایرشیا کی وجہ سے کرایا. یہ تو بہت عام ہے, یاد رکھ لو. اللہ کسی کو مال زیادہ دے وے, دولت زیادہ دے وے, عزت زیادہ دے وے, انسان کو اللہ آگے بڑھاوے, تو آدمی کو جلنا نہیں چاہیے, بلکہ کیا سوچنا چاہیے کہ میرے اللہ نے اس کو دیا ہے, اور اللہ نے جس کو جو دیا میں خوش ہوں, اللہ نے دیا میں خوش ہوں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے, کرم سے, اپنی مہربانی سے کسی کو کچھ دے وے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی حسد کرے اور جلے. سوچو اللہ نے دیا ہے, خدا نے دیا ہے, میں حسد کروں گا تو میں میرے اللہ پر سوال اٹھاؤں گا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا ہے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی بے ادبی ہے, اس سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے, ایمان سے نکل جانے کا ڈر لگا رہتا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے اللہ پر واندہ اٹھانا. ہم لوگ اڑوسی پڑوسی پر تو بہت واندے اٹھاتے ہیں کہ اس نے دیوال یوں کر ڈالی, اس نے جو ہے باری ادھر نکال دی. یہ اللہ پر واندہ اٹھانا ہوا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کے پاس لے لے، اس کو محروم کر دے، یہ حسد ہے، ایرشیا ہے، جیلسی کی آگ ہے، اور وہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے، یہ حسد کی آگ. اور یاد رکھو ایک قانون کی بات ذہن میں بٹھا کے رکھو، کسی کو دکھی کر کے آپ کبھی سکھی نہیں ہو سکتے، یہ لکھ کے رکھنا. حکمہ لکھتے ہیں، کسی کو پریشان کرو گے، کسی کو دکھی کرو گے تو آپ کبھی سکھی نہیں ہو سکتے. کسی کو مینٹلی ٹارچر کیا تو آپ چین سے نہیں رہ سکتے. کسی بھی انسان کو کسی طرح سے بھی آپ نے دکھی کیا، پریشان کیا، تو آپ کی زندگی کا سکون اور چین برباد ہو جائے گا. یہ خدا کا تکوینی نظام ہے، پراکرتک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک نیچرل سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی. آج تم نے کسی کو دکھی کیا، اللہ تمہاری زندگی کا سکون چین ختم کر دیں گے. تجربہ کر لو، انوبھو کر لو، کرنا ہو تو. اسی لیے لوگوں کو سکھ پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، اللہ تم کو سکھ اور راحت دیں گے. جلن پیدا مت کرو اپنے اندر، ایرشیا، حسد، یہ مت آنے دو. تو ایک چھوٹا بھائی، ابا اس سے پیار بہت کرتے ہیں، چھوٹا بھائی، چھوٹے بچوں سے باپ کو ماں کو محبت زیادہ ہوتی ہے، یہ جنرلی سماجک زندگی کا ایک چلا آیا ہوا رواج ہے، قانون ہے کہ چھوٹے بچوں سے ماں باپ زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ایک چھوٹے بھائی سے ابا جان زیادہ محبت کرتے ہیں، ابا جان زیادہ پیار کرتے ہیں. اور محبت کا ایک دوسرا ریزن، کارن، وجہ یہ تھی کہ وہ باپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے سب بیٹوں کے اندر یہ بیٹا آگے چل کر کے بڑا نیک صالح ہونے والا ہے، بڑا نیک ہوگا، میرا نام چمکائے گا. باپ کو اندازہ ہو گیا تھا یا باپ کو اللہ کی طرف سے بتلا دیا گیا تھا کہ یہ تیرا چھوٹا بیٹا کل اللہ کا نبی بنایا جائے گا، خدا اس کو اپنا نبی بنائیں گے. نبی اور رسول ایک ایسا پاور ہے کہ کوئی آدمی اپنی محنت سے بنتا نہیں ہے، یاد رکھنا. نبی، رسول، پیغمبر، عشق دوت، پروفیٹ، ایسا عہدہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی محنت سے نہیں بنتا کہ میں بہت نماز پڑھوں، بہت تسبیح پڑھوں، بہت ذکر کروں، بہت اچھے اچھے خواب دیکھوں اور میں نبی بن جاؤں، رسول بن جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی اور رسول تو اللہ اپنی چوائس سے، اللہ اپنی پسند سے جس کو چاہتے ہیں اس کو بناتے ہیں. اسی لیے آپ لوگ بیان میں سنتے ہیں نا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مجتبیٰ اور مصطفیٰ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ مجتبیٰ مصطفیٰ کا میننگ یہ ہوتا ہے جس کا اللہ نے سلیکشن کیا ہو، جس کو اللہ نے پسند کیا ہو، جس کو اللہ نے چن لیا ہو کہ میرا یہ بندہ میرا نبی بنے گا، میرا رسول بنے گا، میرا پیغمبر بنے گا، میرا نبی بنے گا، اس کو مجتبیٰ کہتے ہیں، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. تو رسول اور نبی ایک ایسا مقام ہے، ایسا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں، کوئی اپنی محنت سے نبی اور رسول بن نہیں سکتا. تو ایک چھوٹا بھائی، باپ کو محبت ہے اس سے، باپ کو پیار ہے اس سے، اور اس باپ کو اندازہ ایسا ہے کہ اللہ نے بتلا دیا تھا کہ یہ تمہارا چھوٹا بیٹا کل اللہ کا نبی بنایا جائے گا، اللہ ان کو نبی بنائیں گے. بس سب بھائی لوگوں کو ایرشیا ہوئی، جلن ہوئی، حسد ہوئی، حسد کی آگ آ گئی ان کے دل کے اندر، اور وہ سب بھائی پلاننگ کرنے بیٹھے. پلاننگ دیکھو، مشورہ اچھے کام کا بھی ہوتا ہے، مشورہ غلط کام کا بھی ہوتا ہے، یاد رکھنا. ہمیشہ مشورہ اچھے کام کا نہیں ہوا کرتا، غلط کام کا بھی مشورہ ہوتا ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو مکہ کے سب بڑے بڑے لیڈر مشورہ کرنے بیٹھے، اور مشورہ تھا اینٹی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ورودھ میں، نبی کی مخالفت میں، نبی کو مکہ سے نکالنے کا پلان بنانے کے لیے، نبی کا مرڈر کرنے کا پلان بنانے کے لیے، نبی کو جیل میں بند کرنے کا پلان کرنے کے لیے مشورہ کرنے بیٹھے. تو مشورہ ہمیشہ اچھی بات کا نہیں ہوتا، غلط بات کا بھی ہوتا ہے، اور اللہ غلط بات اور غلط بات کے مشورے سے میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. مشورہ اچھے کام میں کرو، اچھے لوگوں سے کرو، دیندار لوگوں سے کرو، علم والوں سے کرو، تقوی والوں سے کرو، اللہ کی محبت معرفت کا نور رکھنے والوں سے مشورہ کرو، اور صحیح اور اچھے کام کے لیے مشورہ کرو. تو ان کا ایک مشورے کی ان کی ایک پارلیمنٹ بھی، اس کا نام تھا دار الندوہ، بیٹھے وہاں پر مشورہ کرنے کے لیے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کے نبی کے ورودھ سازش کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، اس کے لیے مشورہ بلایا انہوں نے. تو یہاں بھی ایک چھوٹے بھائی سے باپ کو محبت زیادہ ہے، تو سب بھائیوں نے مشورے کی میٹنگ رکھی. دوسرے بھائیوں نے، کل 12 بھائی تھے، تو 10 بھائی مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے آپس کے اندر. کیا کہنے لگے کہ ہمارے ابا، اور ابا جان بھی ہے کون، اللہ کے نبی، اس نبی کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. یہ یعقوب علیہ السلام ہے نا، بہت بڑے نبی ہے، یاد رکھنا. تھوڑی سی پہچان کر لو یعقوب نبی کی. یہ لوگ انگریزی میں جیکب کہتے ہیں یعقوب کو. یعقوب علیہ السلام کا سیکنڈ نیم ہے اسرائیل، سیکنڈ نیم، دوسرا نام اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، تو وہ 12 لڑکوں میں سے جو 12 فیملی بنی اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اولاد کی اولاد، فیملی، ونش والا، ونش پورا جنریشن، وہ بنو اسرائیل کہلاتا ہے. اور اس وقت دنیا میں جتنے جوئی سے یہودی لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہم ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا. اسی لیے تو انہوں نے ایک پورے ملک اور ایک کنٹری کا نام رکھا اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر سے، دوسرے نام پر سے. اور قرآن میں اللہ نے ایک پوری سورت رکھی، جیسے الحمد ایک سورت ہے، قل واللہ ایک سورت ہے، ایک پوری سورت کا نام ہے بنی اسرائیل. 15 سپارہ شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. یہ پندرواں سپارہ پہلی جو آیت میں نے آپ کو سنائی یہ بنی اسرائیل سورت کا نام ہے, اس کی پہلی آیت. تو یہ یعقوب علیہ السلام کی فیملی اور یہ دس بھائی کی اولاد ہے اور دوسرے دو ٹوٹل بارہ بھائیوں کی اولاد. تو یعقوب علیہ السلام کے ایک چھوٹے سے اوپر والے بیٹے کا نام تھا حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام. قرآن میں ان کے نام پہ اللہ نے پوری سورت اتاری ہے, سورہ یوسف, بہت پیاری سورت ہے, بہت پیاری سورت. بعض تفسیر کی روایتوں میں میں نے دیکھا کہ جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد سورہ یوسف اور سورہ مریم کی تلاوت کریں گے جنت میں, اور یہ دونوں سورت جنت میں پڑھیں گے مزہ لینے کے لیے, موڈ اور زیادہ اچھا بنانے کے لیے. یہ دو سورت جنتی لوگ جنت میں بھی سنیں گے, ایسی دو سورت ہے سورہ یوسف سورہ مریم. اور ایسے بھی دنیا کے اندر پڑھو تو بڑا مزہ آتا ہے. ایک بڑے عامل بڑے حکیم سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے اپنا تجربہ بتایا کہ میرے پاس جتنے بھی ڈپریشن کے پیشنٹ آتے ہیں وہ سب ڈپریشن کے پیشنٹوں کو میں کہتا ہوں روزانہ سورہ یوسف ایک مرتبہ سنو, موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو اور روز ایک مرتبہ سورہ یوسف سنو, اور کسی مولانا کے پاس سورہ یوسف پڑھوا کر کے اس کا پانی دم کر کے پیو تو کہا اچھے اچھے بڑے بڑے ڈپریشن والوں کا ڈپریشن ختم ہو گیا اور ان کو شفا ہو گئی. ایسی تاثیر ہے اس میں کہ جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد بھی سورہ یوسف سنیں گے سورہ مریم سنیں گے اور پڑھیں گے اس کو, اور وہ مزے لینے کے لیے, اس لیے کہ وہاں تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. دنیا میں پڑھو تلاوت کا ثواب ملے گا, جنت میں جا کے پڑھو تلاوت کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ کام کرنے کی جگہ یہ ہے دنیا, وہ تو بدلہ لینے کی جگہ ہے. فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جس کو بھی اللہ کی ملاقات کا یقین ہے کہ مر کے خدا کے پاس جانا ہے وہ نیک کام کرے تو وہاں ثواب ملے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے. اسی لیے جن کو بھی تھوڑا بہت ٹینشن رہتا ہو سورہ یوسف سننا چالو کر دے, دن میں ایک بار اطمینان سے سن لے, اور کسی مولانا کو درخواست کرے کہ حضرت ایک سورہ یوسف پڑھ لو اور پڑھ کے مجھے پانی پہ دم کر دو, کوئی بھی مولانا, عامل ہونا ضروری نہیں ہے, اور پھر اس کو پیو تو انشاءاللہ وہ ڈپریشن والوں کا ڈپریشن اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. تو یہ ایک بھائی, وہ بھی چھوٹا بھائی چھ سات برس کا, اس کے ساتھ ابا زیادہ محبت کرتے زیادہ پیار کرتے, تو دوسرے بھائیوں کو حسد ہوا, جیلسی ہوئی, جلن ہوئی, تو سب بھائی مشورہ کرنے بیٹھے غلط کام کا مشورہ. اقتلوا یوسف, یوسف کا مرڈر کروا دو. سگے بھائی ایک چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے. دیکھو یہ حسد کی آگ ہے, حسد کی آگ, جیلسی, ایرشیا کی آگ. قرآن سے ثابت ہے حسد کی آگ جب انسان کے دماغ میں آتی ہے تو انسان بھائی کو بھی قتل کرنے تیار ہو جاتا ہے. اقتلوا یوسف, قتل کرو یوسف کو, اس لیے کہ ابا جان یوسف سے محبت کرتے, ابا جان یوسف سے پیار کرتے, ابا کا دھیان یوسف پر زیادہ ہے, ہماری طرف ابا کا دھیان بھی نہیں ہے. اور اگر قتل کرنا کوئی بہت بڑا گناہ مانتے ہو تو ذرا چھوٹا گناہ کرا. شیطان ہے نا بہت چالاک پرسن ہے, بہت ایکسٹرا ایکٹیو پرسن ہے شیطان, بہت چالاک بھی ہے, کلیور مائنڈ ہے وہ. تو شیطان نے پھر دوسری بات سکھائی, कि चलो भाई को मर्डर करना अच्छा नहीं लगता तो एक आसान काम करो, अवितरहू अर्दन यखलु लकुम वजह अबीकुम, तुम्हारा वतन कनान है, तुम यूसुफ को दूर दूसरे किसी शहर में ले जा करके छोड़ के आ जाओ। और वो जमाने में ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, वो तो काफले में जाना आना होता था। का दूसरी जगह पर यूसुफ को ले जाकर घूम कर दोगे, अपहरण करके दूसरी जगह छोड़ के आओगे तो यूसुफ अब्बा के पास आ नहीं सकेगा, और जब यूसुफ हट जाएगा तो अब्बा की सारी मोहब्बत तुम्हारे सामने हो जाएगी, फिर अब्बा तुमसे मोहब्बत करेंगे, अब्बा का प्यार तुमको मिलेगा, अब्बा की गिफ्ट तुमको मिलेगी, अब्बा की बख्शीश तुमको मिलेगी, अब्बा तुमको देंगे सब कुछ जो देना होगा वो। इसलिए यूसुफ भैया को कत्ल करो या हटाओ यहाँ से, कांटे को दूर करो यहाँ से। अब नबी के घराने में बड़े हुए इसलिए कि बाप नबी, दादा नबी, ऊपर वाले दादा भी नबी, यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी, और उनके अब्बा इसहाक अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी, और पर दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी। तो नबी की फैमिली में पैदा हुए, बड़े हुए, तो दिल में गुनाह का कुछ खटका तो आता है। तो खटका ये आया कि भाई का मर्डर कर देंगे या भाई को अपहरण करके घूम करवा देंगे तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत गलत काम है। तो शैतान ने फौरन सबक सिखाया। क्या सबक सिखाया? उक्तुलो यूसुफ अवितरहू अर्दन यखलु लकुम वजह अबीकुम वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। अभी गुनाह कर लो, अभी बुरा काम कर लो, बाद में अल्लाह के सामने तौबा करके नेक साले सूफी संत बन के जिंदगी गुजारना। यह है शैतान का चक्कर, यह है शैतान का जाल कि अभी गुनाह करो, अभी गलत काम करो, अभी बुरे काम करो, अभी गंदे धंधे करो, और उसके बाद तौबा तिल्ला करके सुधर के सूफी संत बन के जिंदगी गुजार लेना, सब दुआ जाएगा। बाज मरतबा शैतान क्या सिखाता है, किसी के करोड़ रुपये खा जाओ और 10 लाख रुपये मस्जिद मदरसे में चंदा दे दो, ये शैतान सिखाता है, याद रखना। करोड़ रुपये गपची मारो, दूसरों का हड़प कर जाओ और 10 लाख रुपए का चंदा दे देना मस्जिद में मदरसे में। पेशाब के जरिए से शराब कभी पाक नहीं हुआ करती, याद रख लेना। शराब कपड़े पे लग गई तो क्या पाक करना है तो पेशाब से पाक करो। ये ऐसा ही है कि लोगों के हराम के करोड़ों खा जाओ और फिर उम्रे करो, हज करो, सदका करो, खैरात करो, इससे हराम का माल पाक हो जाता नहीं है। साफ सुन लो बात को, हराम का खा करके सदका और खैरात करने से माल दौलत हलाल का और पाक हो जाता नहीं है। हदीस शरीफ की एक बहुत बड़ी किताब है तिर्मिजी शरीफ, उसमें पहली हदीस है, ला तुक्बलु सलातुम बिगैर तहूरिन वला सदकतुम मिन गलूलिन। कोई खियानत करे, खियानत और सदका करे, अल्लाह ऐसे आदमी का सदका कबूल करते नहीं, खुदा रिजेक्ट कर देते, ठुकरा देते ऐसे आदमी के सदके को। याद रखो मुसलमान भाइयों, ये बहुत बड़ा शैतानी हथियार है कि वो कहता है अभी गुनाह कर लो, अभी बुराई कर लो, बाद में तौबा करके जिंदगी ठीक कर लेना। ये शैतानियत है, शैतानियत। جو بات یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو شیطان نے سکھائی کہ یوسف کا مرڈر کرو، یوسف کو کہیں دور پھینک کر کے آؤ، اور جو گناہ ہو گیا تو گناہ پر بعد میں توبہ تلہ کر کے صوفی سنت بن جانا، سدھر جانا، وتکون من بعده قوما صالحین۔ یہ قرآن میں اللہ نے یہ قصہ بیان فرمایا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو یہی چیز شیطانیت دھوکے میں ڈالتی ہے۔ جوانی ہے، موج مزے کر لو، گناہ کر لو، بعد میں جب بوڑھے ہوں گے تب توبہ کر لینا۔ شاید آپ لوگوں نے یہ 8-9 مہینے کے پیریڈ میں، ٹائم میں، نوجوانوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کم ایج کے لوگ، ینگ ایج، وہ بھی انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ کسی کو اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، خدا کے یہاں سے ٹائم آتا ہے تو ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہوتا نہیں۔ امام صاحب نے عشاء کی نماز میں کیا پڑھا، دھیان سے سنا، یہی آیت تو پڑھی تھی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، خدا جانتے ہیں۔ پانچ چیزوں کے بارے میں اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا، پانچ چیزیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ بولو، ارے بولو، کون جانتا ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا کوئی جانتا۔ قیامت آنے والی ہے، یہ میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ کوئی آدمی اللہ کو مانے، اللہ کے نبی کو مانے، لیکن قیامت کو نہ مانے تو ایمان ادھورا ہے اس کا۔ سن لو اچھی طرح، قیامت کو ماننا پڑے گا، مرنے کے بعد کی زندگی ماننی پڑے گی، آخرت کو ماننا پڑے گا، لیکن وہ قیامت کب آئے گی، اس کا ٹائم کیا ہوگا، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لوگ ابھی کہتے ہیں کہ ابھی تو ٹھنڈی کی موسم ہے، اور ابھی 2-3 دن بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی، کس کو اندازہ ہوتا ہے، کس کو پتا ہوتا ہے؟ خدا اعلان کرتے ڈنکے کی چوٹ پر، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی بھی فیمیل، فیمیل مطلب مونس، مادہ، عورت، بکری، گائے، جو بھی مونس ہے، فیمیل ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ فیوچر میں کیا ہوگا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بچے کا فیوچر، بھوشیہ، مستقبل کیا ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بعض مرتبہ ہے نا، سگے ماں باپ اپنے بچوں کو بڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ تو بڑا ہو کے ایسا بننے والا تھا، مجھے پتا ہوتا تو بچپن میں تیرا گلا دبا دیتی میں، ماں بولتی ہے ایسا۔ بعض اولاد ہوتی ہے نا، ماں کو مارے، باپ کو مارے، ماں کو گالی دیوے، باپ کو گالی دیوے، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہونے سے پہلے بچپن میں ہم تجھے ختم کر دیتے ہیں، کتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی بچے کا فیوچر، بھوشیہ، مستقبل کیا ہوگا، وہ نیک بنے گا، برا بنے گا، اچھا بنے گا، آؤٹ لائن جائے گا، صحیح لائن جائے گا، اللہ ہی جانتے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کون کل کیا کرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کل کون کیا کرے گا یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا. ہم پلاننگ کرتے ہیں کل ایسا کریں گے, کل ایسا کریں گے, پرسوں ایسا کریں گے, اچانک اعلان ہو گیا کل سے لاک ڈاؤن ہے, کیا ہوگا؟ ساری پلاننگ فیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شادی کے ہال بک کروائے تھے وہ بیکار گئے کہ نہیں گئے؟ ایروپلین کی ٹکٹیں بنوائی تھی وہ کینسل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹرینوں کی ٹکٹ بنی تھی وہ کینسل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بلڈنگوں پہ بنانے کے پروجیکٹ تھے وہ کینسل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 7-8 مہینے ایسا لگا کہ دنیا رک گئی تھی, دنیا رک گئی, ٹرین چل رہی تھی اور اچانک سگنل نہیں ملا, لال لائٹ ہو گئی اور جنگل میں بیابان میں جہاں تھی وہاں ٹرین رک گئی. انسان کیا کرتا ہے؟ پلاننگ کرتا ہے, لیکن پلاننگ کو پورا کرنا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. خدا کے سوا کوئی نہیں پلاننگ پوری کر سکتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے تو میں پہچانتا ہوں کہ میرے اللہ ہے میرے اوپر. میری پلاننگ فیل ہو گئی, میری پلاننگ ٹوٹ گئی, مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اوپر میرے اللہ کی طاقت ہے. اگر میری طاقت میں ہوتا تو میری کوئی پلاننگ فیل نہیں ہوتی, لیکن میری پلاننگ, ساری محنت کرتا ہوں پلاننگ کرتا ہوں لیکن ناکام ہو گئی, سمجھ میں آیا کہ میرے اوپر میرے اللہ ہے. اور آخری بات فرمائی, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت, کس کی موت کہاں ہونے والی ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کون کہاں مرے گا, کس کی موت کہاں ہوگی, کوئی نہیں جانتا. بعض تفسیر کی روایتوں میں آیا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے, کچھ روایت میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں, 4 مہینے پر بچے کے اندر جان آتی ہے, جان 4 مہینے ہو جانے کے اوپر, تو فرشتہ آتا ہے اور سب چیزیں لکھتا ہے, تقدیر لکھتا ہے, بھوشیہ لکھتا ہے, روزی روٹی لکھتا ہے, تو ساتھ میں وہی فرشتہ اس انسان کی قبر جہاں بننے والی ہے وہاں سے مٹی اٹھا کے لاتا ہے اور انسان کی ناف اور ڈیوٹی پر لگا دیتا ہے. یہ بعض تفسیری روایتوں میں موجود ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے, 4 مہینے پر اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں. اسی لیے مفتیوں نے مسئلہ لکھا ہے کہ 4 مہینے کے بعد حمل گروا نہیں سکتے, منع ہے, گناہ کا کام ہے. تو کہا جب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو فرشتے کو اللہ بھیجتے, وہ فرشتہ اس کا بھوشیہ لکھتا ہے, کتنی عمر ہوگی, کتنی روزی ہوگی, کیا کھائے گا, کہاں کیا کھا, پورا بھوشیہ لکھتا ہے فرشتہ. اور پھر فرشتہ ایک کام اور بھی کرتا ہے کہ اس انسان کی قبر دنیا میں جہاں بھی بننے والی ہوتی ہے وہاں جاتا ہے, وہاں سے مٹی لیتا ہے اور لا کر کے ڈیوٹی اور ناک میں وہ مٹی لگا دیتا ہے. انوبھو کر لو, ہر ایک کی ڈیوٹی میں کچھ نہ کچھ مٹی نظر آئے گی آپ کو, کتنی بھی صفائی کرے, کتنا بھی صاف کرے, لیکن کچھ نہ کچھ مٹی کا اثر تو ناف اور ڈیوٹی میں باقی رہتا ہے. تو اندازہ ہوا کہ انسان کی قبر کی مٹی انسان کے ساتھ چل رہی ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت, کون کہاں مرے گا, کس وقت مرے گا, جوانی میں مرے گا, بچپن میں مرے گا, پچپن میں مرے گا, بڑھاپے میں مرے گا, یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اللہ ہی جانتے ہیں. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے نوجوانوں کو, ابھی جوانی ہے, گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا, یہ دھوکہ ہے دھوکہ. یاد رکھ لو, انسان اپنی زندگی کے ہر منٹ کو اللہ کی نعمت سمجھے. جوانی تو اللہ کا ولی بننے کا زمانہ ہے, جوانی تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے جوانوں کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے قیامت کے دن, جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. تو میرے مسلمان دینی بھائیوں, عرض یہ کرنا ہے کہ دنیا پوری اس وقت پر دجال کے ایجنٹوں کے پنجے میں آ چکی ہے. دجال کی اولاد کے پنجے میں اس وقت دنیا آ چکی ہے, اور ایسی صورت میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے ایمان کو ہے, سب سے بڑا چیلنج ایمان کو ہے. اس لیے کہ دجال آ کے کرے گا کیا, دو کام کرے گا, یاد رکھنا. پہلے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا, اور اخیر میں اس کا سب سے بڑا دعویٰ ہوگا خدا ہونے کا, کہ میں خدا ہوں. خدا ہونے کا وہ دعویٰ کرے گا دجال آ کر کے دنیا میں. بس اب دو چیز پر ہمارے ایمان کی پریکشا, کہ سچے اللہ کو خدا مانتے ہو کہ دجال کو تم خدا مانتے ہو, یہ ہمارے ایمان کی پریکشا ہوگی, یہ ایمان کا امتحان ہوگا. کس کو خدا مانتے ہو؟ اور اس وقت کے اوپر جو کمزور ایمان والے ہوں گے, اللہ بچاوے اللہ بچاوے اللہ بچاوے, وہ ڈگمگا جائیں گے, ہل جائیں گے, وائبریٹ ہو جائیں گے, اور دجال کو خدا مان لیں گے, دجال کو خدا مان لیں گے. دیکھو ایک بات, بچنے کے لائق بات میں آپ کو بتلاؤں, یہ نئی نئی چیزوں کے چکر میں بہت آنے کا نہیں. جو لوگ نئی نئی چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں نا, وہ جلدی دجال کے فتنوں سے امپریس ہوں گے. دجال کا دھندا ہی یہی ہے کہ وہ نئی نئی عجیب 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 چیزیں دکھلائے گا, عجیب انوکھی, کبھی آپ نے سنی نہیں, کبھی آپ نے دیکھی نہیں, کبھی آپ نے وچاری نہیں, ایسی عجیب عجیب چیزیں دجال دکھائے گا. حدیث میں آتا ہے وہ بادل بھی لے کے چلے گا, بادل اس کے ساتھ ہوں گے, بادل ساتھ میں ہوں گے. اور نیوز اور دنیا کے حالات پڑھنے والے اس وقت جانتے ہیں کہ اس وقت اس لائن سے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. دجال بادل لے کے چلے گا اور الگ الگ ایریے میں جائے گا, الگ الگ کنٹری میں جائے گا, الگ الگ سٹی میں جائے گا, اور لوگوں کو کہے گا مجھے خدا مانتے ہو؟ تو جو دجال کو خدا مان لے وے, تو دجال وہاں بارش برسائے گا اور وہاں کھیتی اگائے گا. اور جو لوگ کہے کہ تو جھوٹا ہے, ہم تجھے خدا نہیں مانتے, تو وہاں بارش روک لے گا اور وہاں دکار پڑے گا. آپ سوچو گے کہ دجال کے پاس اتنا پاور کہاں سے آیا, اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ نے دجال کو یہ پاور دیا ہے آخری زمانے میں ایمان کی پریکشا لینے کے لیے, آخری زمانے کے لوگوں کی ایمان کی پریکشا اللہ تعالیٰ دجال کے ذریعے سے لیں گے. یہ پریکشا ہے دجال کہ کون دجال کو خدا مانتا ہے, کون سچے اللہ کو اپنا رب اور مالک مانتا ہے. یہاں ایمان کا امتحان اور پریکشا ہوگی. اب کتنی نئی چیز کہ بادل بھی ساتھ لے کے چلے. اچھا ایسا آپ نے کبھی دیکھا کہ اوپر سے گارڈن ہوئے اور اندر آگ ہوئے؟ کبھی آپ نے سوچی ایسی چیز, کسی نے دیکھا ایسا؟ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں, کہ دجال کے سامنے ایک, اب اس کے ایک طرف بڑا گارڈن ہوگا, شاندار باغیچہ, بڑا خوبصورت باغیچہ, لیکن وہ باغیچہ حقیقت کے اندر آگ ہوگی. آگ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ, جو ہم بولتے اور سنتے ہیں نا, وہ یہ کہ اوپر سے باغیچہ, گارڈن, گرینری, ہریالی, پھول, جھاڑ, اور اندر آگ ہوگی. آگ. اور جو لوگ دجال پر ایمان لائیں گے دجال کو مان لیں گے، دجال کہے گا جا میرے باغ میں جا، میری باڑی میں جا، میرے گارڈن میں چلا جا. وہ جیسے ہی جائے گا تو اندر دھڑام سے آگ میں گرے گا. کیسی انوکھی چیز، نوائی کی چیز، کسی نے سنی نہیں، کسی نے دیکھی نہیں، اوپر گارڈن نیچے آگ ہو گئے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اوپر سے آگ ہوگی، اندر سے ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا. ایسا کبھی آپ نے سنا کہ اوپر آگ جلتی ہوئے، فائر، آگ آگ آگ، اور نیچے ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا، ہمارا ایمان ہے کہ دجال آ کر کے ایسے بھی چمتکار دکھائے گا، آگ آگ ہوگی اور اس کے نیچے ٹھنڈا پانی ہوگا. اب دجال آ کے کہے گا، چلو مجھے خدا مانتے ہو؟ کہیں گے ہم تو تجھے نہیں مانتے خدا، ہم تو ایک اللہ کو خدا مانتے. چلو میری آگ میں جاؤ. سب کو آگ میں ڈالے گا. اللہ کے نبی، میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دجال کی آگ میں کود جانا. حضور نے کیا فرمایا؟ کہ تم دجال کی آگ میں کود جانا. وہ آگ اوپر سے ہوگی، نیچے ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا. کیسی چمتکاری چیزیں. تو آج دنیا میں بہت سے لوگوں کا مزاج ایسا ہے، تھنکنگ ایسی ہے، وچار دھارا ایسی ہے، کیا نئی نئی چمتکاری چیزوں سے امپریس ہونا، اور رات دن انٹرنیٹ پر، گوگل پر بیٹھ کر اسی کو سرچ کرتے رہتے، اسی کو دیکھتے رہتے، کیا نیا ہوا، کیا انوکھا ہوا، کیا اچمبے کی چیز ہوئی. یاد رکھ لو، ایسے لوگ جلدی دجال کے فتنے میں پھنسیں گے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے وہی اولڈ اور پرانے سسٹم والے بچ جائیں گے. اولڈ اور پرانا سسٹم کون سا؟ کہ میرے لیے تو میرے اللہ کا گھر مسجد، میرے لیے تو میرے اللہ کی گائیڈ لائن قرآن، میرے لیے تو میرے نبی کی گائیڈ لائن، میرے نبی کی حدیث. جو آدمی یہ پرانے طریقے پر، پرانے راستے پر رہے گا، انشاءاللہ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت ہوگی. ایک دم فیصلے والی بات ہے، ایک دم صاف ستھری بات ہے کہ جو آدمی قرآن، حدیث، اللہ کے نبی کی بات کو مانے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے، یہ پرانی اسٹائل پر چلنے والے لوگ دجال کے فتنے سے بچ کے رہیں گے. آج دنیا میں آواز لگتی ہے، ماڈرن بنو، ماڈرنائز ہو جاؤ. تو میں ہم پوچھتے ہیں کہ ماڈرن بن جانے کا میننگ کیا؟ ایمان کا سودا کرنے کا؟ ایمان کو بھی سودا کر ڈالنے کا، ماڈرن بننے کا یہ مطلب ہے؟ تو پھر وہ ماڈرنائزیشن ایمان نہیں ہے، وہ کفر ہے. کفر ہے کہ اگر ماڈرن بن جانا، ایڈوانس بن جانا، اس کا میننگ یہ بنتا ہے کہ شریعت میں باندھ چھوڑ کرو، شریعت میں کمپرومائز کرو، ایمان میں کمپرومائز کرو. تو یاد رکھو، یہ ماڈرن اور ایڈوانس چیز نہیں ہے، یہ انسان کو کفر میں، شرک میں لے جانے والی چیز ہے. کئی نئی گاڑی واپرو، کون منع کرتا ہے؟ نئی چیزیں زمانے میں آ رہی، شریعت کے طریقے سے اس کو اپناؤ، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن تم یہ کہو گے ایمان میں چینج کرنے کا، شریعت میں بات بدلنے کی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے سب سے بڑی اگر کوئی گائیڈ لائن ہے تو وہ شریعت کی گائیڈ لائن ہے. یاد رکھنا، شریعت کی گائیڈ لائن کے اوپر جو آدمی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچا کر کے رکھیں گے. اسی لیے سورہ کہف کا یہ آخری رکوع، آج سے عمل کرنا شروع کرو. کریں گے، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دجال کے فتنوں سے اور دجال کے ایجنٹوں کے فتنوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں گے. اور ہمارے لیے ایک دم صاف ستھری بات کہ ماڈرن اور ایڈوانس ہونا، اگر اس کا میننگ ہے ایمان اور دین میں کمپرومائز کرنا، تو ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. ایک مسلمان قرآن، اللہ کے نبی کی حدیث، شریعت، کلمہ، دین اسی کے اوپر پکا اور مضبوط رہے گا تو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے اللہ اس کو بچا کر کے رکھیں گے. اس کے لیے ہمیں مسجد سے کانٹیکٹ رکھنا، صحیح علماء کرام سے کانٹیکٹ رکھنا، مسجد مدرسہ درس قرآن درس حدیث سے کانٹیکٹ رکھنا، اپنے بچوں کو مکاتب کے ساتھ اور بستی کے چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، اسلامی ماحول کے اندر آج کے زمانے کی ضروری تعلیم کی طرف دھیان دینا، بس اس ترتیب سے ہم لوگ انشاءاللہ بچ پائیں گے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرماویں، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرماویں. بہت اچھی طرح سمجھ لو، دجالی فتنے کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہوگا ہمارا اور ہماری نسلوں کے ایمان کو برباد کرنا، یہ سب سے بڑا ٹارگیٹ ہوگا اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. آج کے زمانے میں ہم اپنا ایمان بچاویں اور اپنی آنے والی اولاد اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا ایمان بچاوے، اور اس کا بہترین ذریعہ قرآن حدیث نبی کی بات ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، وہی پرانا راستہ ہے، اسی پرانا اولڈ از گولڈ ہے نا، وہ یہاں لگتا ہے. حقیقت میں لوگ بولتے ہیں نا اولڈ از گولڈ، تو یہ یہاں لگتا ہے حقیقت میں، کہ یہ اولڈ جو لائن ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے مکہ المکرمہ میں غار حرا میں اتارنا شروع کیا اور 23 برس کے اندر مدینہ میں جا کے اس کا اترنا پورا ہوا، وہ اولڈ از گولڈ. قرآن، حدیث، نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ، بس یہ ہے اولڈ از گولڈ، اور اسی پر چلنے والا آدمی کامیاب اور سلامت رہے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھو. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به الوقت وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصل شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دجال اور دجالی فتنوں سے اور دجالی سازشوں سے اور دجالی ایجنٹوں سے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرماؤں، اے اللہ کفر سے حفاظت فرماؤں، شرک سے حفاظت فرماؤں، ارتداد سے حفاظت فرماؤں، اے اللہ دین کے اندر تبدیلی سے حفاظت فرماؤں، اے اللہ ہمیں زندگی کی آخری گھڑی تک ایمان اور اسلام پر قائم فرماؤ، دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرماؤ، اے اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرماؤ، اے اللہ آج کے زمانے میں جتنی بھی گمراہ کرنے والی ارتداد کی چیزیں ہیں، اے اللہ ان تمام سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، اے اللہ آپ کے بندے پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریوں میں اس وقت مبتلا ہے اور کیسی کیسی بیماریاں پھیل رہی ہے پھیلائی جا رہی ہے، اے اللہ ان تمام امراض سے ہم سب کی، ہمارے خاندانوں کی، تمام ایمان والوں کی، تمام انسانوں کی اپنے فضل اور کرم سے حفاظت فرماؤ، اے اللہ صحت تندرستی اور برکت والی عافیت والی حلال روزی ہم سب کو نصیب فرماؤ، بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرماؤ، اجڑوں ہو کو آباد فرماؤ، قید و بند میں محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرماؤ، ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ، اے اللہ جو جس تکلیف میں ہے اپنے گرم سے نجات عطا فرماؤ، عمروں میں برکت عطا فرماؤ، پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے بنا چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ ہماری اس بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنے کرم اور فضل سے قبول فرماؤ، اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا ذریعہ بناؤ، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.